کے بعد فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَى، اور تقویٰ کا لباس. ایک لباس انسان کے ظاہر کا ہے اور ایک لباس انسان کے باطن کا ہے. تقویٰ کہاں ہے؟ دل میں. التَّقْوَى ہَا هُنَا، تقویٰ یہاں ہے، اندر ہے، دل میں ہے. تو دل کا لباس، جس طرح ظاہر کو خوبصورت بنانا ضروری ہے اور اس کو چھپانا ضروری ہے، اسی طرح باطن کو بھی، اندر کو بھی خوبصورت بنانا ضروری ہے. ظاہر تو لوگ دیکھتے ہیں، باطن اللہ دیکھتا ہے. ہم لباس میں کتنا زیادہ اس بات کا خیال کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگ کہیں گے لوگ ہر وقت ایک ہی لباس پہنا ہوتا ہے، روز وہی، ہر پارٹی میں وہی. اور صرف لوگوں کی نظروں میں جچنے کے لیے ہم کتنی بڑی بڑی رقمیں خرچ کر دیتے ہیں، کتنے کتنے بازاروں کے ٹیلرز کے پاس چکر لگاتے ہیں، کتنا پیسہ لگاتے ہیں. مکان بنانے کے بعد جو زیادہ خرچ آتا ہے، کھانے پینے سے بھی بڑھ کر، وہ عموماً لباس پر ہوتا ہے. لیکن اندر کے لباس کو خوبصورت بنانے کے لیے، جسے صرف اللہ دیکھتا ہے، اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ لباس التقویٰ، تقویٰ کا لباس باہر بھی ہوگا، ظاہر ہے کہ وہ جب اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا تو تقویٰ کا ہوگا، اور اگر شیطان کی مرضی کے مطابق ہے، یاد رکھیے شیطان نے لباس اتروائے تھے، تو اگر ہم اللہ کی مرضی کا نہیں پہنیں گے تو مطلب کیا ہے کہ شیطان کی مرضی کا ہے، تو وہ تقویٰ کا لباس نہیں ہو سکتا جو ایک شیطانی لک دیتا ہو یا شیطان کو خوش کرتا ہو. اور اسی طرح اندر کا لباس، دل کا لباس، اللہ کا خوف. تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کا خوف، حق کو مان لینا، اپنے لیے اور دوسروں کے لیے ایک ہی معیار، خود کو بندہ سمجھنا، تواضع اختیار کرنا، یہ سب کچھ اندر کے لباس میں ہے. اپنے دل کو، اپنے اندر کو حسد، بغض، نفرت، عداوت سے پاک کرنا، وہ چیزیں جو ہم ظاہر نہیں کر سکتے، اندر بھی جمع نہ کر کے رکھیں. یعنی اگر نفرتیں، آپ کسی سے نفرت کرتے ہیں، ظاہر نہیں کر سکتے، تو کوشش کریں اندر سے بھی نکل جائے، اس پہ توجہ نہ دیں. پھر فرمایا ذالک خیر، یہ اچھا ہے، یہ زیادہ اچھا لباس ہے. ظاہری لباس پہ تو بہت وقت لگاتے ہو، توجہ دیتے ہو، اندر کے لباس کو بھی توجہ دو، اور یہ زیادہ اچھا ہے. جسے تقویٰ کا لباس مل گیا، اسے سب کچھ مل گیا. لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں، شاید کے بات سمجھ جائیں. اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہہ رہے ہیں شاید کے؟ یہ کیوں نہیں کہتے وہ ضرور مان جائیں گے، ضرور نصیحت قبول کریں گے؟ سنی آپ نے میری بات؟ لگتا لکھنے میں لگے ہوئے، سنی نہیں. لَعَلَّهُ، پڑھ لیا گرامر میں؟ کوئی نہیں، اب زور سے نہیں کہیں گے، آگے نہ پوچھو، پڑھ لیا. لَعَلَّهُ، شاید، ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سچ فرما رہے ہیں نا، شاید کے. کیوں کہہ رہے ہیں شاید کے؟ اس لیے کہ ہم ہیں ہی ایسے کہ جن سے شاید ہی کی توقع ہے، شاید یہ کر لیں، ضروری نہیں کہ کریں. پر اللہ کو تو کوئی پرواہ نہیں، نہ بھی کریں، ہاں جانا اسی کے پاس ہے. لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، یا بنی آدم، اے آدم کے بچوں، لا يفتننکم الشیطان، نہ فتنے میں ڈالے تم کو شیطان، نہ آزمائے تم کو شیطان، تمہاری سستی سے فائدہ اٹھا کے، تمہاری غفلت سے، تمہاری تاویلوں سے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا تو تمہیں بھی نہ نکلوا دے، ان کے لباس اتروا کر انہیں جنت سے نکلوا دیا، اس درخت کا پھل کھلا کر. دیکھیں لباس اور خوراک دونوں ہی ساتھ ساتھ ہیں، اور انسان کی یہ ڈیلی ریکوائرمنٹ ہے. انسان کو اس درخت کا پھل کھلائے جو اللہ نے کہا نہیں کھاؤ، اور پھر ان کے لباس اتروائے. کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما، ان سے ان کا لباس اترواتا تھا. نزع کا مطلب ہوتا ہے کھینچ کے اتروا دینا، اس نے ان کا لباس کھینچ کے اتروا دیا تھا، ان کی حیا چھیننا چاہی تھی. کیوں؟ لیوریہما سوآتہما، تاکہ انہیں ان کی شرمگاہیں دکھائے، تاکہ انہیں ایک دوسرے کے سامنے ننگا کر دے، تاکہ ان کا حیا ختم کر دے. انہو یراکم، بے شک وہ دیکھتا ہے تم کو بھی. ہوا وقبیلہ، وہ اور اس کا قبیلہ، اس کا گروہ. من حیث لا ترونہم، جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے. بے شک وہ اور اس کا قبیلہ تم کو دیکھتا ہے جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. یعنی شیطان انسان کے حالات دیکھتا رہتا ہے. کیسے دیکھتا ہے؟ اچھا ابھی یہ ذکر سے غافل ہوا، چلو اس کو وسوسے ڈالتے ہیں، اس کے اندر برائی کی ترغیب ڈالتے ہیں، ہر وقت آنکھ میں لگا رہتا ہے. ہم بھول جاتے ہیں، وہ نہیں بھولتا، ہر وقت پیچھے پڑا ہوا، ہر وقت. یراکم کا سمپلی مانا تو کیا، دیکھتا ہے تم کو. صرف یہ نہیں کہ دیکھ رہا ہے، بس تاک رہا ہے، دیکھ رہا ہے. وہ کیا دیکھتا ہے؟ کسی چیز کو کیوں دیکھا جاتا ہے؟ کسی بھی چیز کو، اگر آپ سپارے کیوں دیکھتے ہیں؟ پڑھنے کے لیے، دیکھنے کے کیا لکھا ہوا ہے، اس کی حالت کا جائزہ لینے کے لیے. تو شیطان ہم کو کیوں دیکھتا ہے؟ یہ دیکھنے کے لیے کہ اچھا کہاں سے حملہ کروں، کیسے شکار بناؤں. جیسے کوئی شکاری شکار کو دیکھتا ہے، کیسے دیکھتا ہے پتا ہے آپ کو؟ کوئی تصور ملائے ذرا شکاری کو جو شکار دیکھ رہا ہو. ٹک ٹکی باندھ کے غور سے، اور پھر گھات میں لگا ہوا ہوتا ہے، چھپ کے کھڑا ہوتا ہے، سامنے آ کے نہیں کھڑا ہوتا. جیسے ہی موقع ملے فوراً حملہ کر دیتا ہے، فوراً پھینک دیتا ہے تیر. اور جیسے شکار کو شکار کر کے خوشی ہوتی ہے، ایسے شیطان کو اپنے جال میں پھانس کے خوشی ہوتی ہے. آپ پھنس گیا میرے جال میں، میرا ہو گیا، میرا بن گیا. ظالم دشمن جس نے انسان کو سجدے سے انکار کیا، اب اس کے پیچھے پڑ گیا، اور ہر وقت اس کے آس پاس گھیرا ڈالے ہوئے ہیں کہ اگر انسان عاجزی سے خالی ہے، اللہ کے ذکر سے خالی ہے، فوراً مسلط ہو جاتا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَن، جو رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں. فَهُوَ لَهُ قَرِين، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، وہ اس سے دوستی کر لیتا ہے. تو شیطان کس سے مسلط ہوتا ہے، کس پہ اپنا تسلط قائم کر سکتا ہے، کسے اپنا آلائے کار بنا سکتا ہے، اپنا ساتھی اور مددگار؟ جو اللہ سے غافل ہوتا ہے. اِنَّهُ يَرَاكُمْ، بے شک وہ تم کو دیکھتا ہے. وَقَبِيلُهُ، اور اس کا قبیلہ. مِنْ حَيْثُ، قبیل کہتے ہیں وہ جماعت جس میں تین یا تین سے زیادہ مختلف قوم کے فرد ہوں. اس کی جمع قبل ہے. قبیلہ ایک باپ کی اولاد کو کہتے ہیں، قبیلہ فلاں قبیلہ ایک باپ کی اولاد. یہاں مراد شیطان کی اولاد ہے. شیطان کی اولاد بھی ہوتی ہے، شیطان کے لشکر بھی ہوتے ہیں. تو شیطان کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ ہمارے آس پاس منڈلا رہا ہے، اس لیے ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی وہ کہاں سے حملہ کر گیا. آ کے قریب قریب ہوتا ہے، لیکن سب اس کے دھوکے میں نہیں آتے، سب اس کے نرغے میں نہیں آتے، صرف وہ لوگ آتے ہیں جو بات نہیں مانتے. فرمایا انا جعلنا الشیاطین، بے شک بنایا ہم نے شیطانوں کو، اولیاء سرپرست، للذین لا یؤمنون، ان لوگوں کا جو مانتے نہیں. کیا نہیں مانتے؟ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کی بات نہیں مانتے، ان پہ شیطان مسلط ہو جاتے. شیطان کے وہ شاگرد ہوتے ہیں، شیطان کے چیلے ہوتے ہیں ایسے لوگ، وہ اس کی مرضی اور اس کے پروگرام اور اس کے ایجنڈے پر عمل کرتے ہیں. جو ایمان سے خالی ہوتے ہیں، جو اللہ کی مرضی ماننے سے خالی ہوتے ہیں، جو اللہ کی ماننا ہی نہیں چاہتے. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں، قَالُوا، کہتے ہیں، وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَانَا، ہم نے اپنے باپ دادا کو بھی یہ کرتے دیکھا. غلط کام کے لیے دلیل یا جواز کیا ہوتا ہے ان کے پاس؟ باپ دادا کرتے تھے. اچھا، یہ کتنی اوتھینٹک بات نظر آتی ہے نا، کسی چیز میں کوئی غلطی کرتے ہوئے کہنا میری اماں بھی یہی کرتی تھی، مجھے تو اس نے کبھی نہیں روکا. ایک بہت بڑی شیطان کی تاویل ہے کہ انسان یہ سوچ لے کہ میرے والدین بھی یہی کرتے تھے. یا بچوں کو آپ کبھی روکے تو وہ کیا کہتے؟ آپ بھی تو یہی کرتے تھے. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں، قالو، کہتے ہیں، وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَانَا، ہم نے تو اس پر اپنے باپ دادا کو پایا. یہ تو شروع سے ہی ہوتا چلا آیا ہے. خصوصاً عرب لوگ ننگے طواف کرتے تھے، اور شیطان نے ان کو کیا سجایا؟ کپڑے بڑے ناپاک ہوتے ہیں، جن کپڑوں کو پہن کے گناہ کرتے ہیں اسی میں اللہ کے گھر آتے ہیں، اتارو ان کپڑوں کو. یہ نہیں کہا کہ احرام پہن لو، کیا کہا؟ اتار کے بالکل آؤ، عین عبادت کے موقع پر بالکل نیکٹ. شیطان نے اس حد تک ان کو ٹریپ کر لیا کہ وہ فطری حیا ہی ان کی چھن گئی. اتنا شیطان اندھا کر دیتا ہے بعض اوقات انسان کو. واللہ امرنا بہا، اور آگے بڑھ کے اللہ پہ الزام تراشی کہ اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا کہ ہم ایسے ہی طواف کریں. اور اب بھی جو لوگ غلط کام کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ یہی تاویل کرتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے قرآن میں، یہ تم لوگ ویسے ہی بہت ریجڈ ہو، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، یہ نہ پہنو وہ نہ پہنو. نہ قرآن خود پڑھا ہوتا ہے، نہ اس نے پڑھا ہوتا ہے جس سے کہا جا رہا ہوتا ہے. اور کیا کہتے ہیں؟ کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ قرآن میں منع نہیں کیا گیا، بلکہ الٹا قرآن سے ایسے جواز ڈھونڈے جاتے ہیں، آیات کو ڈسٹارٹ کیا جاتا ہے کہ جس سے یہ مفہوم نکلے کہ اللہ یہ چاہتا ہے. قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، آپ کہہ دیجئے اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو؟ اللہ سے منسوب کی ہوئی باتیں دراصل تمہاری لا علمی کا نتیجہ ہیں. اور یہ حقیقت ہے، جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ نہ خود پڑھا ہوتا ہے قرآن، نہ مخاطب میں پڑھا ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے قرآن میں. قل، آپ کہہ دیجئے، امر ربی بالقسط، میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے. قسط سے مراد عدل و انصاف، وہ کام جو افراط اور تفرید سے خالی ہو. درمیانہ ربی کیا ہے؟ اعتدال کا دین، یعنی دین پر عمل کرنے کا حکم دیا، عبادت کا حکم دیا ہے. وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، اور اپنے چہروں کو ہر مسجد کے پاس درست رکھو، قائم رکھو، یعنی اللہ کی طرف رکھو، ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو. اقیموا وجوہکم عند کل مسجد، مسجد سے مراد یہاں عبادت ہے. ودعوہ مخلصین لہ الدین، اور پکارو اس کو دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے. اللہ سے دعائیں مانگو کیسے؟ دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، یعنی خالص اللہ کی عبادت کرتے ہوئے. کما بدا اکم تعودونا، جیسے اس نے پہلے تم کو بنایا تھا ایسے ہی تم واپس آؤ گے. کہ انسان کو احساس دلایا گیا کہ تم مرنے کے بعد اللہ کے حضور حاضر ہو کے، اس سے پہلے کہ تم حاضر ہو اپنا آپ درست کر لو. تو انسان کہتا ہے اچھا کس نے مر کے دیکھا، کون مر کے اٹھا جس نے بتایا کہ ہاں اٹھ سکتے. اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ واپسی کو بعید نہ سمجھو، اللہ کے حضور حاضری کو بیکار بات مت سمجھو. جیسے پہلی دفعہ اس نے پیدا کر لیا تھا وہ پھر بھی کر لے گا. فریقن ہدا، ایک گروہ کو اس نے ہدایت دی، وہ فریقن حق علیہم الدلالہ، اور ایک گروہ پر گمراہی چشمہ ہو کر رہ گئی. ایک گروہ کو ہدایت دی اور ایک کے اوپر گمراہی چشمہ ہو گئی. کیوں کیوں ایک کو ہدایت دے دی اور ایک کو نہیں دی؟ کیوں نہیں دی؟ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، اس لیے نہیں دی کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا سرپرست بنا لیا. تو جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنا لے پھر اسے ہدایت کہاں سے ملے گی؟ انسان تو اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے نا. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور اس پر مزید بات یہ کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں، وہ ہدایت پر ہیں. اور جب کوئی بیمار اپنے آپ کو صحت مند سمجھنے لگے تو اس کا کوئی علاج نہیں کر سکتا. پھر حکم ہوا، یا بنی آدم، اے بنی آدم، خذو زینتکم، پکڑو اپنی زینت، پہنو اپنا لباس. یہاں زینت سے مراد لباس ہے، اور نہ صرف یہ کہ لباس بلکہ اچھا لباس. کہاں؟ عند کل مسجد، ہر مسجد کے پاس، یعنی ہر عبادت کے وقت صاف ستھرا لباس پہنو. ہمارا کیا حل ہوتا ہے؟ نماز پڑھتے وقت کہتے ہیں اچھا پہلے نماز پڑھ لیں پھر کپڑے چینج کریں گے، کیونکہ پھر استری خراب ہو جاتی ہے. کبھی نماز کے لیے زینت کا اہتمام کم ہی کیا ہوگا، بس مارے بندے وضو کر لیتے ہیں، وہ بھی پتہ نہیں کیسا، پورے خشک حصے دھوتے بھی ہیں کہ نہیں، ایڑیاں صاف ہوتی بھی ہیں کہ نہیں، ناخن بھی اندر سے دھلتے ہیں کہ نہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں کہ نہیں، برہنہ طواف نہ کرو، عبادت کے وقت ننگے مت ہو، عبادت کے وقت لباس پہنو، اپنے آپ کو ڈھک کر عبادت کرو. اب مثال کے طور پر آپ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر صرف اتنا بھی آپ کریں نا کہ سر کھول دیں تو کیا ہوتا ہے؟ ایک دم فیلنگ بدل جاتی، ایک دم فیلنگ بدل جائے گی. یہ بھی عبادت کی ایک کیفیت ہے نا، یعنی باہر سے کوئی کچھ آپ کو نہیں کہے گا لیکن جو جذب کی کیفیت ہوگی وہ کم پڑ جائے گی فوراً. تو لباس اگرچہ باہر ہوتا ہے، ظاہر میں ہوتا ہے، لیکن وہ انسان کی اندر کی کیفیات پر بھی اثر ڈالتا ہے. آپ کے سمجھنے کی صلاحیت میں، جذب کی صلاحیت میں فرق پیدا کر دیتا ہے. اسی طرح نماز کے وقت خوشبو کا اہتمام، صفائی کا اہتمام، اچھا لباس نماز کی خشوع و خضوع میں اضافہ کرتا ہے. اور اگر پراپرلی ڈھکے ہوئے نہ ہو آپ نماز میں، یا صاف کپڑے نہ ہو، سمیل آ رہی ہو، اور خدا نخواستہ آپ کے ساتھ کھڑے انسان سے آ رہی ہو، اگر کلیکٹیو عبادت کہیں کر رہے ہیں، پوری نماز کا لطف ختم ہو کر رہ جاتا ہے. اسی لیے مسجد میں پیاز اور لہسن کچا کھا کے آنے سے منع کیا گیا کہ فرشتوں کو اذیت ہوتی. دین کی مجلس میں، ذکر کی مجلس میں، نماز کے وقت فرشتے سایہ کیے ہوئے ہوتے ہیں، معلوم ہے نا آپ کو. ان للہ ملائکۃ سیارہ، اللہ کے کچھ فرشتے گھومتے پھرتے رہتے ہیں، اور جب کوئی دین کی مجلس ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ سب ایک دوسرے کو بلا کے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اپنے پروں سے سایہ کرتے ہیں. اور اگر اس مجلس سے بدبو اٹھ رہی ہو تو فرشتوں کو کتنی اذیت ہوگی، وہ بھاگنے میں ہی عافیت سمجھیں گے. اس لیے خاص طور پر اس مجلس میں جہاں آپ دین سیکھ رہے ہوں، سکھا رہے ہوں، نماز ہو، ذکر ہو، قرآن پڑھا جا رہا ہو، وہاں اپنی پرسنل ہائیجین کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے. بجائے اس کے کہ یہاں سے جا کے آپ نہائیں، آپ نہا کر آئیں، چاہے ایک لوٹا پانی کا کیوں نہ بہائیں. کھانے میں ان چیزوں کو کم کر دیں جس کی وجہ سے آپ کے پسینے میں ایسی سمیل سٹرانگ ہو، کیونکہ پسینہ بھی کیا ہے، جو کچھ ہم انٹیک لیتے ہیں اسی سے بنتا ہے، تاکہ ایسے اڈورز کم ہوں کہ جو دوسروں کو بھی اذیت دیں اور خود کو بھی اور فرشتوں کو بھی. کنسنٹریشن میں بالکل فرق پڑ جاتا ہے، انسان بار بار اذیت پاتا ہے، کنسنٹریٹ نہیں کر پاتا. اور اگر کوئی شخص اس چیز کا خیال نہیں رکھتا تو وہ سب کے حق میں مجرم ہے. اس نے ایک مجلس کے تقدس کو پامال کیا، اس نے دوسروں کی بھی کنسنٹریشن خراب کی. اور کیا کرو، وَكُلُوا وَشْرَبُوا، کھاؤ پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، اور اسراف نہ کرو، حد سے نہ بڑھو. اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کیونکہ وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. کھانے پینے میں بھی اعتدال ضروری ہے. بعض اوقات ہم جب کھاتے ہیں تو اس میں جو فوڈ یا جو کھانا غذائیت والا ہوتا ہے اس کی طرف توجہ کم ہوتی ہے، جس میں زبان کا ٹیسٹ زیادہ ہو اس کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے، یا جن چیزوں کے، جن کھانوں کے ہم ایڈکٹ ہو چکے ہیں. نمبر ون، نہیں پتا کس کے بغیر نہیں جی سکتے. جی یہ کہہ رہی ہے چاکلیٹ، جی ہاں، مرچ مسالے بھی، چاکلیٹس بھی، چائے بھی. سر درد ہونے لگتا ہر تھوڑی دیر بعد چائے نہ پیے تو، خصوصاً خواتین گھر میں بیٹھ بیٹھ کے، اور تو کوئی کام نہیں تو پھر چلو ایڈکٹ ہو جاتے ہیں. اور اس میں آپ دیکھیں کہ بعض اوقات اصل جو فوڈ ہے اس سے بھی زیادہ کہ ہم یہ سب کچھ کھا لیتے ہیں. کبھی ہم نے سوچا کہ ہم صرف اپنی زبان کے ٹیسٹ کے لیے کتنا ایکسٹرا سپینڈ کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، غذائیت کھانا کھائے، پیٹ بھرے، یعنی پیٹ میں کچھ جائے، آپ کی جان بنے، تبھی آپ عبادت بھی کر سکتے. یہ بھی اسراف ہے، یہ بھی حد سے بڑھنا ہے کہ انسان اتنا نہ کھائے کہ جس سے اس کی کمزوری دور ہو، ضرورت سے زیادہ کم کر دے کہ جس سے پھر اٹھ بیٹھ ہی نہ سکے. اور زیادہ کھانا بسیار خوری، وہ بھی بیماریوں کو دعوت دینا ہے. اور اسی طرح حد سے زیادہ کھانے پہ ہی سپینڈ کرتے چلے جانا، یہ بھی درست نہیں. اور پکا کے ضائع کرنا، بن میں پھینکنا، یہ بھی اسراف ہے. کیونکہ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اگر نہیں کھایا، بچ گیا پلیٹ میں، جھٹ سے بن میں. آپ گھر کا کوئی ایسا کونا مقرر کر لیں کہ جس میں ڈرائی فوڈ جو ہے، جیسے چاول ہے، روٹی کے ٹکڑے ہیں، وہ پرندوں وغیرہ کے لیے آپ ڈال سکتے، صدقہ ہوگا. آپ کو پتا پرندوں پر بھی صدقہ ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ آپ بکرے کا گوشت چیلوں کو ڈالیں تو وہی صدقہ ہے. حتیٰ کہ آپ جیسے روٹی بنا رہے ہیں تو وہ جو ہاتھ کے ساتھ چمٹ جاتا ہے آٹا، اس کے لیے بھی ایک چھوٹا سا پاٹ الگ رکھیں، جو کچھ ہے اس میں ہاتھ صاف کریں ایک طرف، تاکہ وہ دوبارہ روٹی پہ بھی نہ آئے. اور سنک میں جا کے سنک بھی بند نہ کریں، اور آٹے کی بھی حرمتی بھی نہ ہو. صرف ایک چھوٹی سی کوشش بہت سی اذیتوں سے آپ کو بچا لے گی، کیونکہ جتنا آٹا آپ بہاتے ہیں نا سنک میں، سارا اندر جا کے اس کو بند کرتا ہے، پائپس کو خراب کرتا ہے، چمٹ جاتا ہے، اس میں سمیل آتی ہے، پھر جو بہت اکٹھا ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، اس میں سے سڑان اٹھتی ہے. وہ سڑان جو ہے وہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، جراثیم پلتے ہیں وہاں. اس کے برعکس اگر آپ اس کو چھوٹا سا رکھ کے اس کے اندر ڈال کے, اور جب آپ سب کچھ پکا لیں, سب آٹا اکٹھا کر کے, کیوں یہ کونا گھر کا مخصوص کر لیں, وہاں کوئی پلیٹ رکھ لیں, کچھ رکھ دیں, جہاں جا کے ڈال دیا, پرندے آئیں گے کھا کے چلے جائیں گے, اجر و ثواب ہوگا. لیکن ہم رزق کی بہت زیادہ بے قدری کرتے ہیں, بے حرمتی کرتے ہیں, اور بن میں پھینکنے کا تو کوئی جواز ہی نہیں بنتا. اور حد سے فضول خرچی جو ہے, ضرورت سے زائد, فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. ابھی تو شیطان سے بچنے کی بات ہو رہی تھی, جو فضول خرچی کی تو پھر شیطان ہی کی دوستی ہو گئی. اور اسراف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ ان من الاسراف ان تاکل کل ما اشتهیت, کہ اسراف یہ ہے کہ تم ہر وہ چیز کھانے چل پڑو جس کی تمہیں خواہش ہو رہی ہو. آج کیا کھانے کو دل چاہ رہا ہے, یہ کھانے کو چاہیے, چلو وہ کھانے چلتے ہیں, سب کام چھوڑو اور نکل کھڑے ہو. کبھی کھا لو اور کبھی نہ بھی کھاؤ, کہ یہ کوئی بات نہیں کہ جو کھانے کو دل چاہے بس دل کی خواہش پہ کھاتے چلے جا, نہیں. ہر پسندیدہ چیز کو ہر وقت کھاتے رہنا صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے, اور دوسری طرف ظاہر ہے کہ اسٹمک تو ایک ہی ہے نا, اگر آپ ایک طرح کی چیز ہی کھا رہے ہیں تو دوسری نہیں کھا سکیں گے. بعض وقت یہ ہوتا کہ موقع نہیں ہوتا, رات کے 12 بجے آئس کریم کھانے کا شوق آ گیا ہے, اسی وقت حاضر ہونی چاہیے. تو کوئی جنات مسخر کر لیں جو آپ کے ایسے کام کریں, سوئے ہوئے ڈرائیور کو اٹھائیں, وہ غریب جائے اور لے کر آئے, یا آپ کو لے کے چلے, یا گھر کا کوئی فرق, دیر سے واپس آئیں, پھر سو جائیں, پھر فجر قضا کریں, پھر صبح طبیعت میں سستی اور کسل بندی ہو, پھر وقت پہ کام پہ نہ پہنچے, کیونکہ جیسا آپ کھائیں گے وہ سارا آپ کی صحت کے اوپر اثر انداز ہوگا, آپ کی عبادات پہ اثر انداز ہوگا. آپ کی عبادت میں خشوع خضوع نہیں ہوگا اگر آپ اپنے ٹیسٹ کو کنٹرول نہ کر سکے. ان بٹوین کھانا, جگالی کرتے رہنا, یہ پسندیدہ عادات میں سے نہیں. بحقی کی روایت ہے, ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو دن میں 2 مرتبہ کھانا بناتے دیکھا, فرمایا اے عائشہ, کیا تمہیں پسند ہے کہ تمہارا شغل صرف کھانا ہی رہ جائے؟